اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, تب سے نہیں ہے خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم.
جی ہاں سامعین, ابھی آپ اپنے قلوب کو منور کر رہے تھے, ہم بھی ساتھ ہی ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین, سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات نمبر 155 اور 156 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے, اور ہم تمہیں کچھ خوف, بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے, اور آپ ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. 156 آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے, جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی 152 آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے, لہذا تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی لی ولا تکفرون. یا سامعین, ہمیں خداوند متعال کے کلام میں غور و فکر کرنا چاہیے, اور یہ غور و فکر یقینی طور پر ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث عافیت قرار پائے گا. پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے. سامعین, اس کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے, اور پھر خبروں کا تیسرا بلٹن اور نشریات کا اختتام پروگرام اندازے جہاں پر. تو سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 31 تیر, 26 محرم الحرام اور 22 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 31 تیر سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی تاریخ کے ایک سینئر سیاستداں احمد قوام السلطنہ کا انتقال ہوا۔ قوام السلطنہ نے قاجاری بادشاہ ناصر الدین شاہ کے دور میں دفتری ملازمت شروع کی تھی اور بعد میں وزیر اعظم کے دفتر کے انچارج بنے۔ وہ مجموعی طور پر 5 مرتبہ وزیر اعظم بنے، نیز سیستان و خراسان صوبوں کے گورنر بھی رہے۔ قوام السلطنہ سید ضیاء الدین طباطبائی کے بعد 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے، لیکن اس دور کے وزیر دفاع رضا خان پہلوی کے خلاف سازش کے جرم میں جیل میں بند ہوئے۔ قید سے رہائی کے بعد وہ یورپ چلے گئے۔ کچھ برسوں کے بعد ایران واپس آئے، لیکن رضا خان پہلوی کے دور سلطنت میں سیاست اور سرکاری امور سے دور رہے۔ رضا خان کی معزولی کے بعد وہ 1324 اور 1331 ہجری شمسی میں پھر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سن 1331 ہجری شمسی میں شاہ ایران اور وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، تو شاہ نے ڈاکٹر مصدق کے سامنے ایک طاقتور حریف کے طور پر قوام السلطنہ کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن 4 دن بعد آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں چلنے والی عوامی تحریک کے دباؤ پر ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک قوام السلطنہ روپوش رہے۔ پارلیمنٹ نے ان کی جائیداد کی قرقی کا آرڈر دیا۔ چھبیس محرم الحرام سن 1023 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقیہ اور دانشور شیخ عبداللہ تستری نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی علوم میں مہارت حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ تستری اصفہان کی دینی درسگاہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ ان کے حلقہ درس میں بڑی تعداد میں علماء و فضلاء شرکت کیا کرتے تھے۔ شہرہ آفاق عالم دین علامہ مجلسی اور معروف فقیہ مرزا محمد نائنی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ شیخ عبداللہ تستری نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں خواص القرآن اور جامع الفوائد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس محرم الحرام سن 1298 ہجری قمری کو ایرانی شاعر مرزا محمد حسین ادیب آزاد تبریز شہر میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد وہ عربی زبان و ادب سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا۔ ان کے دیوان کا نام ادیب آزاد ہے، اس میں غزلیں اور دیگر اشعار شامل ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب کا نام گنجینۂ ادب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے سے پہلے اور اپنے معاصر شعراء کا منتخب کلام یکجا کیا ہے۔ بائیس جولائی سن 1915 کو پہلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی میں مشہور جنگ ایزونزو شروع ہوئی تھی۔ یہ جنگ اٹلی اور آسٹریا کی افواج کے درمیان اٹلی کے پہاڑی علاقے ایزونزو میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ اسی سال 15 اگست تک جاری رہی اور 70,000 افراد مارے گئے، جن میں اکثر اطالوی تھے۔ اس کے باوجود ایزونزو جنگ کے آخر میں آسٹریا کو شکست ہوئی۔ بائیس جولائی سن 1961 کو فرانسیسی فوج نے تیونس کے شمال مشرق میں واقع ساحلی شہر بنزارٹ پر حملہ کیا اور اس طرح دونوں ملکوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ 1956 میں فرانس کے قبضے سے تیونس کو کو آزادی ملنے کے بعد فرانس نے بینزرٹ شہر پر اپنا قبضہ باقی رکھا، لیکن تیونس کے عوام نے 750 افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آخر کار اس شہر کو آزاد کر لیا، اور تیونس اور فرانس کے درمیان ہونے والی جنگ کا تیونس کی فتح کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ اس کے 2 سال بعد فرانس نے سرکاری طور پر بینزرٹ شہر سے پسپائی کا اعلان کر دیا۔ July 22, 2002 کو اس وقت جب غزہ پٹی کے ایک علاقے میں فلسطینی عورتیں اور بچے سو رہے تھے، صہیونی حکومت کی فوج نے F-16 طیاروں سے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر شیخ صلاح شہادہ اور 16 عام فلسطینی شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل تھے، اور شیخ صلاح شہادہ کے اہلیہ اور ان کی کم سن بچی بھی اس میں شامل تھی۔ شیخ صلاح 12 سال صہیونی حکومت کی خوفناک جیلوں میں گزارے تھے۔ July 22, 2003 کو عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے 2 بیٹے عدے اور قصے شمالی عراق کے شہر موصل کے نواح میں مارے گئے۔ صدام کے یہ دونوں بیٹے 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے اور قبضے کے بعد دیگر باسی حکام کی طرح بغداد سے بھاگ گئے تھے۔ قصے اور عدے کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں ان کے نزدیکی افراد نے مخبری کی، جس کے بعد چاروں طرف سے امریکی فوج نے ان کا محاصرہ کر کے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دونوں مارے گئے۔ صدام کے دونوں بیٹے عدے اور قصے حکومت کے اعلی عہدوں پر بھی رہے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہم ہر روز اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک، تیرا ہی نور ہے آسمانوں اور زمینوں پر، تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ کریم، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے رب العزت، مجھے، میرے خاندان اور میرے دوست و احباب پر اپنا خصوصی کرم فرما، رزق میں فراغی عطا فرما، تمام عبادات کو قبول فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما۔ یا سامعین، ہماری دلی آرزو تمنا یہی ہے کہ ہمارے سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور یقینی طور پر ابھی ہمارے سامعین مسلسل ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بھاول نگر کے جانے پہچانے لسنر جن کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جن کو دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے اور وہ جز حاجی عبد الغفور قیصر صاحب کے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ہم جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے دوست اور احباب کو، سب کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، بلکہ تمام سامعین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جناب عبد الغفور قیصر صاحب آپ کا کہ جو آپ ریڈیو تہران سے اتنا پیار اور اتنی محبت رکھتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
گھر اور گھرانہ،
سامعین پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر ہیں، میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین بہت سے نوجوان خیال کرتے ہیں کہ ازدواجی زندگی اور اس کے بعد کے حالات فریقین کے درمیان دوستی اور انگیجمنٹ کے دور کی مانند ہی ہوتے ہیں۔ ان دونوں زمانوں کے حالات کا موازنہ بعض جوڑوں کے لیے ایک دوسرے کے سلسلے میں مشترکہ زندگی کے بارے میں ایک خاص قسم کی بدگمانی کا باعث ہوتا ہے، جبکہ دوستی اور انگیجمنٹ کا دور مشترکہ زندگی سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ دوستی کی دنیا خوابوں کی دنیا ہوتی ہے اور تمام تعلقات عاشقانہ اور بے نقص و عیب نظر آتے ہیں، جبکہ مشترکہ یا ازدواجی زندگی حقیقی اور قابل لمس ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اچھائیاں اور برائیاں ساتھ ساتھ ہیں اور صرف صبر و کوشش سے ہی ایک آئیڈیل زندگی کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ زندگی میں بہت سے مسائل زندگی کی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں اور لوگ اپنی ذہنی و فکری سوچ اور خلقت کے تقاضوں کے لحاظ سے اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں اور اپنی سماجی کامیابیوں کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ خواتین کے جن کے لیے سب سے آئیڈیل زمانہ اور حالت زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جس میں ان کے خوابوں کا شہزادہ صرف ان کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے ہی اپنا منظور نظر سمجھتا ہے اور اس کی ترجیحات میں کچھ اور نہیں ہوتا، ایسی خواتین اپنے عاشقانہ تعلقات میں شکست سے دوچار ہو جاتی ہیں اور خیال کرتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد کی محبت و عشق کم ہو گیا ہے، بنابراً وہ اپنے تمام مشترکہ تعلقات کے بارے میں حساس ہو جاتی ہیں اور منفی رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ بنابراً مشترکہ زندگی گزارنے کے لیے حقیقت پسند ہونا چاہیے، حقائق کو اپنے ذہن میں موجود آئیڈیل سے نزدیک کرنا چاہیے تاکہ منطقی اور حقیقت پسندانہ فیصلہ کریں۔ لازم ہے کہ عقل و خرد سے مدد لیجئے اور ایک دوسرے کو سمجھائیے کہ عاشقانہ زندگی میں کمی، عدم محبت یا دوستی میں کمی نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ عشق ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے عشق و محبت کے علاوہ دوسری چیزیں بھی اہم ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی فیملیوں اور خاندانوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایرانی خاندانوں کی ایک خصوصیت بچوں کی جانب سے والدین کے احترام کی ثقافت ہے۔ ایرانی معاشرے میں والدین کا احترام بخوبی نمایاں نظر آتا ہے۔ ماہر سماجیات ڈاکٹر ارمکی نے احترام والدین کی اہمیت اور والدین سے عشق و محبت کے طریقہ کار کے اظہار کے بارے میں ایک سروے کیا ہے، جس میں انہوں نے دو آپشن کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلا آپشن رکھا کہ کیا والدین کی خصوصیات اور عیوب سے قطع نظر انسانوں کو والدین سے محبت اور ان کا احترام کرنا چاہیے، جبکہ دوسرا آپشن یہ رکھا کہ کیا اولاد کا فرض نہیں کہ وہ ماں باپ کا احترام کرے اور ان سے محبت کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو الگ الگ وقت میں احترام والدین کا جائزہ لیا، تاہم ہمیں احترام والدین کے سلسلے میں کوئی خاص فرق دیکھنے میں نہیں آیا۔ سروے میں حصہ لینے والوں کی اکثریت یعنی 89% لوگوں نے ہر حال میں والدین کی خصوصیات اور عیوب کو مد نظر رکھے بغیر ان کے احترام پر تاکید کی۔ اس احترام کا ایک بڑا حصہ دینی تعلیمات اور عقائد سے متعلق ہے۔ قرآن کریم نے چند آیتوں میں والدین کا شکریہ ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورہ لقمان کی 14 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ اسراء کی 23 اور 24 آیت میں اس امر پر تاکید ہے اور فرمایا ہے کہ اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔ ایران کے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سال کا تھا اور نجف اشرف میں تھا کہ اس وقت میری ماں نے کہا کہ کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے طبقے پر جاؤ اور اپنے والد کو بلا لاؤ۔ میں اوپر گیا تو دیکھا کہ والد محترم پڑھتے پڑھتے کتابوں پر ہی سو گئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اگر ماں کا حکم مانتا ہوں تو والد میٹھی اور شیریں نیند سے جاگ جائیں گے اور خفا ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کروں کہ اگر والد بیدار ہو جائیں تو خفا نہ ہوں۔ میں جھکا اور ان کے پیر کے تلوے کو بوسا دیا۔ بوسا دیتے ہی والد محترم بیدار ہو گئے اور یہ دیکھ کر رونے لگے، اور اسی لمحے انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے والد کی انہیں چند دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سامعین، ماں باپ اور بچوں کے درمیان رابطہ ایک حساس رابطہ ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے ایرانی خاندانوں کے افراد کے درمیان تعاون اور اشتراک عمل نہایت آسانی سے ہی تشکیل پا جاتا ہے۔ بچے ہمدلی و مہربانی کو ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور وہ بتدریج معاشرے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہمدلی و مہربانی ایسے رابطے برقرار کرتی ہے کہ جو اگرچہ والدین اور بچوں کے درمیان پائے جانے والے رابطے جیسا نہیں، تاہم دوسروں کے ساتھ صحیح و سالم تعلقات قائم کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ خاندان کے اندر باہمی محبت و الفت ایک ایسی درمیانہ حالت کا تجربہ کراتی ہے کہ جو والدین اور بچوں اور بچوں اور عام شہریوں کے درمیان رابطے کا زینہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی مضبوط جذباتی رابطے کی وجہ سے ہی اب تک ماڈرن اور جدید دنیا کی جدید روش زندگی بھی والدین اور بچوں کے مابین احترام کو ختم نہیں کر سکی ہے۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک خوبصورت قول پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی عقل اور اپنے انسانی افکار کو جذبات کی ظرافت اور قول و فعل کی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرے، اور اسی طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ہنر اپنی انسانی عقل و فکر کے ذریعے ظاہر کرے۔ یہ کلام مرد و عورت کے امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی زوجہ بنت رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان محبت و الفت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ذمہ داریوں میں فرق کبھی ایک دوسرے پر برتری کا عکاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر صرف مرد ہی نہیں ہیں جو امور کو انجام دینے اور بڑی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ خواتین بھی یہ صلاحیت رکھتی ہیں، اگرچہ خواتین کے لیے مناسب پوزیشن اور ذمہ داریاں مردوں کی ذمہ داریوں اور پوزیشن سے مختلف ہوتی ہے۔ مشترکہ زندگی میں مرد و عورت کی ایک ذمہ داری فیصلوں میں صلاح و مشورہ کرنا ہے۔ آج ہم مینجمنٹ کے موضوع میں کہتے ہیں کہ فیصلہ مینجمنٹ کا دل ہے۔ صحیح فیصلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب پورے گروپ سے مشورہ کیا جائے۔ گھر یا گاڑی کا انتخاب، سفر یا رشتہ داروں کی ملاقات وغیرہ کے لیے جانے، مہمان بلانے، کسی خاص آدمی سے تعلقات ختم کرنے، آمدنی کو خرچ کرنے اور گھر کے سامان وغیرہ خریدنے جیسے بہت سے امور ایسے ہیں کہ جسے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے صلاح و مشورے کا احترام کرتے ہوئے انجام دینا چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک مستبد اور اپنی مرضی مسلط کرنے والا شخص خود کو خطرات میں مبتلا کرتا ہے، فرماتے ہیں، مشورے جیسا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ البتہ آج کی زندگی میں مرد و عورت کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ مشابہ ہیں کہ اب فیصلوں کو زنانے یا مردانے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ماضی میں بہت کم ایسی عورتیں تھیں جو اپنے شوہر کی آمدنی کی پوری خبر رکھتی رہی ہوں یا فیصلوں میں شامل ہونا چاہتی رہی ہوں، لیکن آج معاشرے میں خواتین کی پوزیشن بڑھنے اور زندگی کے تمام میدانوں میں ان کی مشارکت ایک حقیقت بن چکی ہے۔ ماہرین سماجیات کی ہدایات میں آیا ہے کہ اپنی بیویوں سے مشورے کریں اور انہیں بھی یہ احساس دلائیے کہ ان کا خیال آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی کام میں ان کی رائے آپ سے بہتر ہو تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ صلاح و مشورے سے کسی خاص شعبے میں اپنی بیویوں کے مشورے، صلاحیتوں اور تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، اور جب میاں بیوی باہمی مشورے سے کوئی فیصلہ کریں اور فیصلہ غلط ہو تو آپ خود کو ملامت نہیں کریں گے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگر زندگی کے تمام فیصلے اکیلے اور مشورے کے بغیر ہی کیے جائیں گے تو آپ پر ایک سنگین ذمہ داری عائد ہو جائے گی جو آپ کو تھکا دے گی۔ میاں بیوی کے درمیان صلاح و مشورہ کرنا زندگی میں خوشیوں کا باعث بنتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
جی ہاں سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ آپ سامعین سماعت فرما رہے تھے، اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آئیے فارسی سیکھیے کا اعلان کیا، جس کے لیے ہماری معذرت آپ قبول فرمائیں۔ پروگرام گھر اور گھرانے کے اختتام پر یہ ترانہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔
یہی بس یہی اعتقاد، ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان, ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی, یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے افسودگی کے مسلم حق سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا. غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام کا سلسلہ جاری. تازہ حملوں میں 80 فلسطینی شہید. دہلی میں کانگریس پارٹی نے جنتر منتر پر جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مظاہرہ, اور پارلیمنٹ ہاؤس میں انڈیا اتحاد کے لیڈروں نے ریاست بہار میں مبینہ ووٹ بندی کے خلاف احتجاج کیا ہے. پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور بنگلہ دیش میں ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ گر جانے کے حادثے میں کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے افسودگی کے مسلمہ حق سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اعلان فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت میں کیا ہے۔ فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایران میں افسودگی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، امریکی حملے میں اتنا نقصان پہنچا ہے کہ دوبارہ شروع نہیں کی جا سکی ہے، کہا کہ اگرچہ سخت نقصان پہنچا ہے لیکن افسودگی نہیں رکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افسودگی سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی ہمارے سائنسدانوں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورینیم کی افسودگی ہمارے لیے قومی افتخار بن چکی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس سوال کے جواب میں کہ دوسرے ملکوں کی طرح آپ بھی افسودگی کے بجائے افسودہ یورینیم کیوں نہیں خریدتے، کہا کہ اس لیے کہ یہ افسودگی ایک علم ہے اور سائنس ہے جو ہم نے خود حاصل کی ہے، جو چیز ہم خود تیار کر سکتے ہیں وہ ہم درآمد کیوں کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس کے ساتھ وضاحت کی کہ ہم 90% افسودگی کی سطح تک ہرگز نہیں جائیں گے، ہماری افسودگی کی سطح 5% سے کم ہے اور 20% کی افسودگی اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تحقیقاتی TRR ریئیکٹر ہے جس کے لیے ہمیں 20% افسودگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے یورینیم کی افسودگی انجام دیتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے ہمارے سامنے اپنی ایٹمی تنصیبات، ایٹمی مواد اور سائنسدانوں کے تحفظ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ادھر ایکس پیج پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ کے عوام کو مظلومیت اور استقامت کی علامت قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ بھوک کے ہاتھوں مجبور، روٹی کے ایک ٹکڑے، پانی کے ایک گھونٹ اور انسانی امداد کے منتظر صفوں میں لگے مظلوم فلسطینیوں پر حملہ جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جارحیت کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جرائم پیشہ صہیونیوں نے غزہ کے نہتے عوام پر پیاس اور جبری بھوک مسلط کرنے کے بے شرم طریقے کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ غزہ کے لوگوں کے آہنی عزم کو توڑنے میں ناکام رہے۔ سید عباس عراقچی نے اپنی اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ عالمی برادری اور مغرب میں انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردار امداد کی تقسیم کے مراکز میں امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں موت کے جال میں پھنس کر موت کی آغوش میں جانے والے 1000 بے گناہوں کے خون ناحق کا جواب دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے منشور کے مدافع دوست ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ تشکیل پانے والی ایک نشست میں ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے منشور کے مدافع دوست ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ہونے والی اس نشست میں ان ملکوں کی جانب سے ایران کی مسلسل حمایت کیے جانے کی قدردانی کرتے ہوئے ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کی حالیہ جارحیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایران کے خلاف اس جارحیت کو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے اصولوں اور NPT معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے تاکید کی کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ پرامن اور IAEA کی نگرانی میں رہا ہے، اور تہران ہمیشہ بین الاقوامی قوانین و اصول اور معاہدوں کا پابند رہا ہے، پھر بھی اس کی پرامن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس واقعے کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل اور تین یورپی ملکوں کو قرار دیا اور کہا کہ ایران کے خلاف اس غیر قانونی جارحیت سے عالمی اداروں کا وقار مجروح ہوا ہے اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اس قسم کے واقعات کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے مزید کہا کہ ایران کو قانون کے دائرے میں ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے اور ایران اپنے اس حق کے استعمال سے کبھی بھی چشم پوشی نہیں کرے گا۔ غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے آج منگل کو تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تازہ صہیونی حملوں میں 80 کے قریب فلسطینی شہید اور 376 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے خوراک کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں 5 فلسطینیوں کی شہادت اور 52 دیگر کے زخمی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک انسانی امداد کے حصول میں جد و جہد کرنے والے شہدا کی تعداد 1026 اور زخمیوں کی تعداد 6563 تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک غزہ کی پٹی میں رجسٹرڈ ہونے والے شہدا کی تعداد 8268 اور زخمیوں کی تعداد 30470 تک پہنچ گئی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک شہدا کی مجموعی تعداد 59106 اور زخمیوں کی تعداد 142511 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے موصول رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے ساتھ اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 895 ہو گئی ہے، جن میں فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ صہیونی فوجی غزہ کے جنوبی علاقے میں ہلاک ہوا ہے۔ ایک صہیونی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت نے فوجی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا اور کئی زخمی صہیونی فوجیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پیر کے روز بھی غزہ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ دہلی میں کانگریس پارٹی نے جنتر منتر پر جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مظاہرہ اور پارلیمنٹ ہاؤس میں انڈیا اتحاد کے لیڈروں نے ریاست بہار میں مبینہ ووٹ بندی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق کانگریس پارٹی کے اراکین نے جنتر منتر پر مظاہرہ کر کے جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس مظاہرے میں جموں کشمیر کی ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر اور دیگر اراکین نے حاضرین سے خطاب کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کے عوام کے مطالبات کا احترام اور ریاست کا درجہ بحال کیا جائے۔ اس مظاہرے میں جموں کشمیر ریاستی کانگریس کمیٹی کے اراکین کے علاوہ کانگریس کے قومی جنرل سیکرٹری کیسی وینو گوپال اور ریاستی انچارج ڈاکٹر سید ناصر حسین نے اور دیگر کانگریسی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ ہاؤس میں ایوان کے باہر انڈیا اتحاد کے اراکین نے مظاہرہ کر کے بہار میں ووٹر لسٹ نظر ثانی مہم کے خلاف مظاہرہ کیا۔ منگل کو ہونے والے اس مظاہرے میں راہل گاندھی، کانگریس جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمان پرینکا گاندھی، سماج وادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو اور دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے الزام لگایا کہ حکومت ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے بہانے وسیع پیمانے پر لسٹ سے ووٹروں کے نام حذف کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عمل کو جمہوریت کا قتل اور ووٹ بندی قرار دیا۔ دریں اسنا کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہندوستان میں نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیش دھنکڑ کے استعفے اور دیگر اہم معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی۔ اس میٹنگ میں کانگریس صدر ملکا ارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور دیگر اراکین پارلیمان نے حصہ لیا، اور میٹنگ میں نائب صدر جگدیش دھنکڑ کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے نائب صدر جگدیش دھنکڑ نے، جو راجیہ سبھا کے چیئرمین بھی ہیں، پیر کے روز اچانک اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق ان کا استعفی منظور کر لیا گیا ہے، اگرچہ خود جگدیش دھنکڑ نے استعفے کی وجہ اپنی صحت کا معاملہ قرار دیا ہے، لیکن کانگریس رہنماؤں کا خیال ہے کہ ان کے استعفے کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جگدیش دھنکڑ کو منانے اور استعفی واپس لینے پر تیار کرنے کے لیے پہل کرے۔ پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں مقدمے کی سماعت کی، جہاں ملزمان کے وکلا اور سرکاری وکیل نے حتمی دلائل دیے، جس کے بعد عدالت نے 9 مئی کو شیرپا پل پر اشتعال انگیز تقریروں اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا جیل ٹرائل مکمل کر لیا۔ منگل کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایم این اے احمد چھٹا سمیت تمام کارکنوں کو بھی 10-10 سال قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ فیصلے کے وقت اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر سمیت کوئی ملزم عدالت میں نہیں تھا۔ عدالت نے احمد خان بچر سمیت کیس کے 32 ملزمان کو حاضری سے استثنا دے رکھا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل بدھ کو 10 بجے مزید دلائل دیں گے، جس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 14 ملزمان کا ٹرائل بھی مکمل کر لیا۔ ادھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری شدید بارشوں کے پیش نظر عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل کی گئی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں جاری کیے گئے الرٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مانسون کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ٹریفک حادثات، لینڈ سلائڈنگ اور درختوں کا گرنا اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاح بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں، اور ساتھ ہی بارشوں کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب نہ جائیں۔ بنگلہ دیش میں ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ گر جانے کے حادثے میں کم سے کم 27 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ ایک اسکول پر گر گیا۔ اس حادثے میں 25 اسکولی بچے اور طیارے کے دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد آگ لگنے سے بہت سے بچے جھلس گئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے کی وجہ جاننے کے تحقیقات کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
پروگرام انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم غزہ پر سے ہونی جا رہی ہے اور عالمی طاقتوں اور اداروں کی اس پر خاموشی کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کو شروع ہوئے 650 دنوں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس دوران تقریباً اب 60,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، اور اگر زخمیوں کی تعداد دیکھی جائے تو 1,20,000 سے بھی کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو فلسطینیوں کو قتل کیا جاتا تھا ان کے گھروں پر بمباری کر کے، لیکن اب ان کو امداد کے نام پر بلا کر امدادی اداروں کی لائن میں لگا کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور بچوں کی ایک بڑی تعداد اس المی میں شہید ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ، اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔
فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں پانی حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں پر صہیونی فوجوں کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں اب تک 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت بچوں کی ہے۔ غزہ میں پانی کی شدید قلت کے دوران صہیونی فوج نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی ایک منظم پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق صہیونی افواج نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 112 مرتبہ پانی لینے کے لیے لگی قطاروں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے، تاکہ اہل غزہ کو پانی سے محروم کر کے ان پر پیاس کی جنگ مسلط کی جائے۔ غزہ کے سرکاری ذرائع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک منظم اور باضابطہ منصوبہ ہے، جس کے تحت قابض صہیونی حکومت نے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی کو قتل عام کا ہتھیار بنا دیا ہے، اور اہل غزہ کو ان کے ابتدائی ترین انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طویل عرصے سے اسرائیلی ناکہ بندی نے غزہ میں پانی کے تحفظ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے 97% پانی پینے کے قابل نہیں ہے، جبکہ محصور پٹی کے مکیں آہستہ آہستہ زہر اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے غزہ کے جنوبی شہر رفح میں امدادی مرکز کے قریب جمع ہونے والے بھوکے شہریوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 25 فلسطینی شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں 900 کے قریب فلسطینی اسی نوعیت کے امدادی مراکز کے قریب شہید ہو چکے ہیں، جو زیادہ تر غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن جی ایچ ایف سے منسلک بتائے جا رہے ہیں، جو کہ ایک امریکی اسرائیلی کمپنی ہے۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات کو نسل کشی اور منظم بھوکمری پھیلانے سے تعبیر کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم سبھی عرب اور اسلامی اقوام نیز دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ احتجاجی جلوس نکال کر یکجہتی کے پروگراموں، نیز سیاسی، سفارتی اور پارلیمانی مہم کے ذریعے اور مزدور یونینوں اور طلبا تنظیموں کے پلیٹ فارم سے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے نہتے بے گناہ عوام، بالخصوص بچوں، عورتوں اور بیماروں کے قتل عام، نسل کشی اور بھوکمری پھیلانے پر مبنی صہیونی جرائم بے نقاب کیے جائیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے بیان میں غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم روکنے کو سبھی کا انسانی اور دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ غزہ کا بحران ایک انسانی سوز المیہ ہے جس کے منفی اثرات تمام طبقات پر مرتب ہو رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ متاثر بچے ہو رہے ہیں۔ ان پر پڑنے والا دباؤ ان کی ہڈیاں ختم ہونے کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 60,000 سے زیادہ بچے شدید نوعیت کی غذائی کمی کا شکار ہیں اور ان میں سے ہزاروں بچے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ غذائی اجزاء کی کمی ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو تباہ کر رہی ہے۔ ان بچوں میں سے بیشتر ایک انتہائی معمولی خوراک کے ساتھ زندہ ہیں۔
پروگرام اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر، خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے گہری نظر رکھنے والے جناب ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی کو۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا غزہ کے عوام کی مشکلات، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غزہ کے عوام کی مشکلات ختم ہونے میں کیوں نہیں آ رہی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاریان غزہ ایک جاریان جہانی ہے۔
دیکھیں، اس وقت غزہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اب اس موضوع کو ہم فلسطین کے عنوان سے جب دیکھتے ہیں، اور 2023 سے پہلے ایک اور صورتحال تھی، 2023 کے بعد اس کی صورتحال ایک اور چیز تھی، اور ممکن ہے فلسطین کا مسئلہ اگر ہم 1948 سے شروع کریں تو اس دور سے لے کے ابھی تک مختلف نشیب و فراز رہے اور مختلف علاقائی اثرات بھی اس پہ مرتب ہوتے رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کو امریکہ اور صہیونیت اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے تھے۔ اس میں ایک وحشی، غیر انسانی اور ایک ایسی غیر انسانی ماہیت اور تشدد پسندانہ ماہیت کی حامل ایک حکومت کو یہاں پہ لایا گیا، اور اس کے کچھ مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے علاقہ ذخائر کے عنوان سے، زیر زمین جو معدنی ذخائر ہیں، چاہے وہ آئل ہو، گیس ہو، تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کا حامل علاقہ تھا، اور یورپ کو اور امریکہ کو بالآخر اپنے اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی اس علاقے پہ خصوصی نظر تھی۔ اور دوسری جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ جیو پولیٹیکل اور جغرافیائی جو اہمیت ہے اس علاقے کی، اور دنیا کی جو سمندری ایک اہم ترین روٹ ہے وہ اسی مڈل ایسٹ کے اندر ہے، لہذا جو عالمی طاقتیں تھیں ان کی خواہش تھی کہ وہ اس علاقے پہ کنٹرول رکھیں تاکہ اقتصادی جو ایک نبض ہے اس پہ ان کا ہاتھ رہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو خود یہ جو سرزمین ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ ایک مقدس زمین ہے، اس میں الہی ادیان کی سرزمین ہے، اسلام کے عنوان سے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کے اندر حرمین شریفین ہیں، اس کے اندر کربلا ہے، اس کے اندر ایوم اہل بیت کی قبور ہیں، اور اسلامی کلچر اور دینی ثقافت کے لحاظ سے یہ علاقہ بڑا اہم ہے، اور لہذا اس کو دباؤ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس علاقے سے اسلام یا الہی جو تعلیمات ہیں وہ دوسرے علاقوں تک نہ پھیل سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں سے سامراج کے خلاف کئی موومنٹس اٹھیں، اور کئی ایسی موومنٹس ہیں جو اسی سرزمین سے اور اس سرزمین کے دفاع کے لیے اور اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے شروع ہوئیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علاقہ اپنی جیو پولیٹیکل، جغرافیائی اور اپنے سیاسی عنوان سے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ فلسطین کے مسئلے کو کسی ایک زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا، صرف ایک علاقائی مسئلے کے طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں امریکہ کے آداب ہیں، اس میں زائنسٹ کے آداب ہیں، اس میں اقتصادی آداب ہیں۔ ایک اور چیز جو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات کی جو نوعیت ہے، بالخصوص طوفان الاقصی سے پہلے جو ان ممالک کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت تھی، اور اس وقت صورتحال ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے سینچری ڈین کے عنوان سے تو یہ تصور ہو رہا تھا کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ سب عرب ممالک بھی اس کو ساتھ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بدل گئی ہے۔ اب ہم اگر اس زمانے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس کانفرنس میں اسرائیل کے جو وزیر جنگ ہے، ان کا جو وزیر اعظم ہے اور ان کے سابق وزراء، سب جو جس موضوع پہ سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ حماس کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر لیں گے، لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ غزہ کا مسئلہ ان کے کنٹرول میں۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے بڑے بڑے جو کمانڈر ہیں وہ حماس کو جو ہے وہ جو ان کے بارے میں ان کے نظریات تھے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے کہ حماس کس سطح پہ ہے۔ اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے پہلے، 2023 سے پہلے جو صہیونی کمانڈر تھے ان کی زیادہ توجہ ویسٹ بینک پہ تھی، اور لیکن جب طوفان الاقصی جیسا آپریشن انجام پایا تو اس کے بعد وہ جو اسرائیلی کمانڈرز نے علاقے کے عنوان سے، حماس کے عنوان سے، غزہ کے عنوان سے کہ جو اندازے لگائے تھے، وہ سارے تصورات ایک دم ختم ہو کے رہ گئے۔ اور فلسطینی جوانوں نے جب طوفان الاقصی کا جو آپریشن انجام دیا تو یہ یقیناً ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا آپریشن جو ہے یہ فلسطین کے نہتے مجاہدین جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو گویا اس نے اس پورے سسٹم کو، اس پورے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا، اور اس کے اثرات پورے مڈل ایسٹ پہ اثرات پڑے، اور غاصب صہیونی حکومت کا جو سیکیورٹی نظام تھا وہ بری طرح پاش پاش ہو گیا، اس نظام ڈسٹرب ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کے نوجوان خود اس علاقے میں، یعنی خود صہیونی حکومت کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کا انٹیلیجنس کے ادارہ شہباگ، اس کے اندر تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تک بھی پہنچ چکے، یعنی یہ حماس کے نوجوان فلسطینی مجاہدین وہاں تک پہنچے، ان کے دفتروں تک پہنچے، وہاں کے دفتروں کے، حتیٰ ان کے دفاتر میں اور ان کے موبائل اور ان کے کمپیوٹر سسٹم تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو یہ سارا جب واقعہ ہوا تو پورا ایک طاقت کا توازن گویا جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گیا، اور جو اسرائیل کے عنوان سے جو ایک روب اور دبدبہ تھا وہ بھی ختم ہوا، اور اس کے بعد جو سفارتکاری کا جو ایک عمل تھا اس کے اندر پھر ایک بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب غزہ میں غاصب صہیونی حکومت نے جس انداز سے نسل کشی کی، اور اس نسل کشی نے اسرائیل کے ظلم و جبر نے، اور چونکہ امریکہ بھی ان کے پیچھے تھا، چونکہ مغرب بھی پورا کا پورا ان کے پیچھے تھا، تو سب اس غزے کے مسئلے میں جو ہے اپنا ان کی ساکھ خراب ہوئی ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت کو اسی 2023 سے پہلے والی صورتحال پہ واپس پلٹا ہے۔ ٹیلی فون
لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب راشد احد صاحب نے۔ راشد احد صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی راشد احمد صاحب، ہمارے معزز مہمان نے بڑی تفصیل کے ساتھ غزہ پر جو جارحیت صہیونی حکومت کی ہو رہی ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کو بتایا، اور موجودہ صورتحال اور ان کے پس پردہ مقاصد جو ہیں اس پر روشنی ڈالی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غزہ پر جارحیت سے درست ہے کہ فلسطینی عوام کو نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کو بھی بھرپور نقصان پہنچا ہے، سنگین نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ حماس کے حملوں کی وجہ سے ہو، یمن کے حملوں کی وجہ سے ہو، یا اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے جو میزائل حملے کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے ہو. تو اس کے اقتصاد کو دیکھیں بری طرح سے متاثر ہے، اس کی سیاحت کو دیکھیں بری طرح سے متاثر ہے. وہ یہودی جو پوری دنیا سے بھر بھر کر لائے جا رہے تھے اسرائیل ایک محفوظ اور پرامن مقام کے طور پر، اب ان کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے. اور جو افراد ہیں یہودی وہ دوبارہ سے اسرائیل سے غاصب صہیونی حکومت کی یہ جو قابض علاقے ہیں، مقبوضہ علاقے ہیں، ان سے دوبارہ بھاگ کر واپس جا رہے ہیں. تو آپ اسرائیل کی اس بگڑتی صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکومت پر اور جو خود حماس مقاومت تنظیم فلسطین کے اندر صہیونی کے خلاف کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اس کا شیرازہ بکھرنے والا ہے اور اس کو کوئی بچانے نہیں آئے گا. اور جیسا کہ ابھی ہمارے معزز مہمان نے رہبر معظم کہے انہیں کہ 7 اکتوبر سے پہلے کی حالت پر اب اسرائیل جو ہے واپس نہیں جائے گا اور اس کی سیکورٹی جو ہے اس طریقے سے ڈیمیج بھی ہے، اس طریقے سے کہ جانے والا نہیں، یہ حقیقت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیش کے بینک میں جس طریقے سے خود یعنی اسرائیل کے علاقے اور ویسٹ یعنی ویسٹ بینک جس طریقے سے لوگ نکلے اور بڑے بڑے مظاہرے کیے جنین میں، نیبولس میں، رام اللہ میں اور پورے ویسٹ بینک کے پورے شہروں میں، اسی طریقے سے یعنی کہ امریکہ اور برطانیہ کے شہروں میں، برطانیہ کے لندن میں ایسا مظاہرہ ہوا جس کی یعنی کہ پچھلے تمام مظاہروں سے زیادہ فلسطین کے حق میں بڑا مظاہرہ تھا. اور اسی طرح بروکلین میں اور نیو جرسی میں، کولنگ سوڈ میں، جو امریکہ کے مختلف شہر. تو اس صورت حال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل وہ فوجی لحاظ سے زوال کی طرف تیزی سے آمادہ ہے اور اس کے تمام انفراسٹرکچر کو کا شیرازہ بکھیر دیا، بالخصوص جو 13 جون کی اسلامی جمہوریہ ایران میں جوابی ہوں اس کے ذریعے، اور اس کے بعد تو ان کا شیرا. اور اب وہ جیسے جیسے چھن چھن کے خبریں آ رہی ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل اب نابودی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو صحیح جگہ ہے کہ جو ہمارے محدود مہمان کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا خام کے یورپی ممالک خاموش ہیں، امریکہ ہیلپ کر رہا ہے، بلکہ اس کی خاموشی نہیں ہے، اس خاموشی کے پیچھے اسرائیل کی حمایت ہے. یہ سب اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے نابودی سے بچا لیا جائے. دیکھیے رضا کے پورے تہوار تو انہوں نے بہت ہی ابتر کر دیے، یعنی کہ کئی لاکھ بچے جو ہیں وہ موت کے دہانے پر ہیں، بھوک سے، بھوک مری سے اور محاصرے سے. اور ایسا سخت محاصرہ، ایسی سخت بھوک مری کی جو تحریک اسرائیل نے شروع کی ہے اس سے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ جو مزاحمت کے نتیجے میں، مقاومت کے نتیجے میں وہاں جو کچھ اسرائیل کو چوٹ کھانی پڑ رہی ہے، خود حماس سے، جہاد اسلامی سے اور دیگر مقاومتی تحریکوں سے، وہ ان کے لیے ناقابل بیان ہے. یعنی وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس طریقے سے پورے کے پورے کاروان کو اڑا دیا گیا، کئی یعنی کہ بلک میں فوجی مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں اور مارے جائیں گے بھی آئندہ. تو تو اس سے نہیں صرف اب امریکہ اور یورپی ممالک کی سپورٹ کو ہے کہ ابھی بھی ہتھیار یہ بھیج رہے ہیں, لیکن ادھر یمن نے بھی طے کر رکھا ہے اور مزاحمتی قوتوں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ چاہے وہ کتنا بھی ہتھیار بھیجیں, لیکن ہمارا جو حملہ ہے اٹیک ہے اسرائیل پر وہ رکے گا نہیں, اس کے اسٹریٹجک جگہوں کو ہم نشان کرتے ہیں. اس لحاظ سے اسرائیل بہت مایوسی ہے, عوام میں تو مایوسی ہے. میں سر جاؤں جو ہے اس وقت بہت ہی یعنی دشمنی کی حالت میں ہے, بہت ہی بے چینی کی حالت میں ہے, اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس کے بعد کا بتاتا ہے کہ
اسی حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ رپورٹ پھر مہمانوں کے ساتھ اپنی بات چیت جاری رکھتے ہیں.
صہیونی حکومت کے محاصرے اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کے سائے میں غزہ کے تقریباً 290,000 بچے بھوک کے باعث موت کے قریب پہنچ چکے ہیں. غزہ کی حکومت کے میڈیا دفتر نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 5 سال سے کم عمر کے 3,500 سے زائد بچے قحط اور شدید غذائی قلت کے باعث موت سے نبرد آزما ہیں. اس وقت تقریباً 70,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہو کر اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, جبکہ غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے 2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری مکمل محاصرے نے انسانی بحران کو شدید تر بنا دیا ہے. غزہ کی حکومت نے عالم برادری کی مجرمانہ خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب 11 لاکھ بچوں کو روزمرہ کی زندگی کے بنیادی غذائی تقاضے بھی میسر نہیں, ایسے وقت میں غاصب صہیونی حکومت جان بوجھ کر بھکمری کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے اور عالمی ضمیر اس ظلم پر شرمناک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. عالمی امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ خوراک اور طبی سامان کی شدید قلت نے غزہ کو قحط کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. علاج اور غذائی قلت کی روک تھام کے لیے درکار وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا نے غزہ پٹی میں جاری خلاف ورزیوں کے پیش نظر پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کی کمی اور گرمی کے اثرات کے نتیجے میں صحت کی سنگین صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے. ایجنسی نے زور دیا کہ غزہ پٹی کا محاصرہ ختم کیا جانا چاہیے. آنروا نے مطالبہ کیا کہ ہمیں غزہ کے لیے انسانی امداد بشمول حفظان صحت اور صفائی کا سامان بھیجنے کی فوری اجازت دی جائے. ادھر اسپین کے نوبل انعام یافتہ معروف اداکار خیویر بارڈم نے غزہ کے کلمناک ویڈیو شیئر کر کے اسرائیلی حملوں پر دنیا کی خاموشی کی مذمت کی ہے. معروف ہسپانوی اداکار خاویر بارڈم حالیہ ہفتوں کے دوران میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بارہا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور عورتوں نیز بچوں کا قتل عام کی بابت خبردار کر چکے ہیں. اسپین کے نوبل انعام یافتہ معروف اداکار خاویر بارڈم نے فلم F1 کی پروموشن مہم کے دوران بارہا اپنے لباس پر فلسطین کی علامت لگا کر حاضرین کی توجہ غزہ کی صورتحال کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپیل کیا کہ اسرائیلی جرائم پر خاموش نہ رہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی اس کے جرم میں شریک نہ ہوں.
میں چلوں گا ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال بہت ہی ناگفتہ بے ہے اور وہاں پر جو پورے طریقے سے برسوں سے اس کا محاصرہ کیا گیا ہے, کوئی چیز نہ آنے دی جا رہی ہے نہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنے دیا جا رہا ہے, تو اسرائیل کو تو ایک طرف چھوڑتے ہیں لیکن جو غزہ کے ساتھ واقع ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیسے ان کا ضمیر یہ برداشت کرتا ہے کہ غزہ کے مسلمان عوام, ان کے بھائی اس طرح سے بھوک سے مریں اور وہ کچھ بھی نہ کریں؟
میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کے اور فلسطین کے اس مسئلے کو, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو ایک محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور غزہ نے جس انداز سے غزہ پہ اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے اور جو وحشیانہ حملے ہو رہے ہیں کہ جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ غاصب صہیونی حکومت کی سیکیورٹی کو جو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے وہ غزہ کے عوام کی ہمت اور طاقت سے ہوا. نیتن یہو بار بار یہ کہتا تھا کہ میں حماس کو ختم کر دوں گا اور غزہ کے لوگوں کو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ابھی گیا ہوا تھا نتنیاہو امریکہ میں, تو وہاں پہ بھی اس نے جو بڑی کوششوں کے ساتھ جو مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی وہ اپنے 50 اسیر چھڑانے کے لیے, اور وہ جو اس کی ساکھ خراب ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں, یہ عالمی سفارت کے اندر جب آپ کسی کو کانٹریکٹ میں جاتے ہیں, کوئی قرارداد پاس کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کرتے ہیں, تو اس کی بڑی ایک اہمیت آتی ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ٹرمپ گیا نا, تو نتنیاہو جب ٹرمپ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک کانٹریکٹ چاہیے, کہ جو ٹرمپ کے منہ سے نکلے وہ یہ تھے کہ میں حماس کا خاتمہ چاہتا ہوں. وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ غزہ میں جو جنگ بندی کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سنجیدہ نظر نہیں آ رہے, وہ اسے جو ہے وہ اپنی ایما پہ اپنے آداب کے تحت اس مسئلے کو کسی نتیجے پہ پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ون ون کے چکر میں نہیں ہے, وہ خود صرف جیتنا چاہتے ہیں. ایک اور جو اہم نقطہ ہے کہ اس مسئلے نے امریکہ کے حقیقی چہرے کو واضح کر دیا ہے. وہ چند سال پہلے داعش کے خلاف جو اس نے ایک جنگ شروع کی تھی نام نہاد, اور اپنے آپ کو ایک خاص چہرہ بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ داعش کے مسئلے میں اس کا ایک رویہ تھا. لیکن ہم جب اس وقت جو غزہ کے عوام کے عنوان سے جو 60,000 شہید ہو چکے ہیں ان پہ وائٹ ہاؤس کیا کر رہے ہیں, وائٹ ہاؤس کا چہرہ وہ حقیقی چہرہ سب پہ نمایاں ہو چکا ہے اب, اور اب امریکہ بنیادی طور پہ امریکہ کی مدد اگر نہ ہوتی تو غاصب اسرائیل اتنی لمبی جنگ نہیں کر سکتا تھا. یہ امریکہ کی حمایت کے بغیر وہ کبھی بھی اس انداز سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن غاصب سیونی حکومت تو ایک فوجی اڈا ہے, وہ امریکہ کا فوجی اڈا ہے, وہ فوجی چھاونی ہے اس کی, اور امریکہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال سامنے آتی ہے, اگر یہ اگر ون ون والی بات ہوتی ہے تو غاصب صہیونی حکومت, یعنی اگر فلسطینیوں کو یہاں پہ کوئی ایڈوانٹیج ملتا ہے کوئی.
میں اس وقت راشد احد صاحب کی طرف جاؤں گا. راشد احد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے اشارہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک معاہدہ چاہتے ہیں, اور اس معاہدے کی آڑ میں وہ اپنے آپ کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاہدے تو بہت ہوئے سن 1948 میں جب غاصب صہیونی حکومت کے وجود کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا, تو دو ریاستی حل جو ہے وہ تسلیم کیا گیا, لیکن فلسطینی ریاست قائم نہ ہوئی, غاصب صہیونی ریاست وہاں پر قائم کر دی گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا, فلسطینی ریاست قائم کرنے کی بات کی گئی لیکن اس معاہدے پر عمل نہیں کیا گیا. اوسلو معاہدہ ہوا, اس میں بھی فلسطینی ریاست کی بات کی گئی لیکن ابھی تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکی. جنگ بندی معاہدہ کیا غاصب صہیونی حکومت نے, اس پر بھی قائم نہیں رہی, اس کو بھی اس نے پاؤں کے تلے روندا. تو اب کیا ضمانت ہے کہ جو اب معاہدہ ہوگا اس پر بھی عمل کیا جائے گا؟
جی بالکل, کوئی ضمانت نہیں ہے, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کی پشت پناہ طاقتیں, بالخصوص امریکہ, بالکل یعنی کہ بے اعتبار ہیں, اور انہوں نے اپنی بے اعتباری یعنی پوری دنیا پر واشگاف کر دیا اپنی پالیسی سے. اب دیکھیے, ٹرمپ مختلف اوقات میں مختلف متضاد باتیں اور مختلف متضاد دعوے کرتا رہتا ہے, تو اس نے خود اپنی طاقت کو دی ہے. ایک طرف وہ کبھی اسرائیل کو تنبیہ کرے گا اور دوسری طرف اس کو ہتھیار بھی بھیجنے کا یہ کرے گا, اور پھر اسرائیل کی حمایت بھی کرے گا, نتنیاہو کی تعریف بھی کر دے گا. تو یہ ساری جانے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ غزہ اور فلسطین کے معاملے میں جو موجودہ عالمی نظام ہے اس کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے. کہ یہ ایک اصل میں یہ ظاہر میں تو بہت ہی چمکدار اور بہت ہی اچھے اچھے اصول بیان کرنے والے, لیکن اندر سے یہ وحشی اور شقی ہیں. یہ پورے دنیا اپنی یعنی کہ بالادستی کو قائم کر کے اور انسانیت کو مصائب و آلام سے دو چار کرنا چاہتے ہیں, پوری دنیا کے انسانیت کو آلام و مصائب سے دو چار کرنا. اور یہ حقیقت کھل کر کے آ چکی ہے, نہ صرف فلسطینیوں کے نزدیک, نہ صرف مشرق وسطی کے نزدیک, خود یورپ اور امریکہ کے عوام اس چیز کو جان چکے ہیں. تو ایک تو اس سے یہ ہوا. دوسرا جو مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی بربریت, وحشت اور درندگی اور ان کے باتوں میں یعنی تضادات وغیرہ بھی پورے طور سے واشگاف ہو چکے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ جو بھی دعویٰ کریں, جو بھی بیان دیں, یا امریکہ یا امریکہ یعنی یا وہ عالمی ادارے, یا پھر یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے جتنے بھی معاہدے کیے فلسطین کے حوالے سے, جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تین چار معاہدوں کا, اس میں جو انہوں نے یعنی اپنے معاہدے کو, پھر ہم ان معاہدوں پر تو کیا ہی کیا, ہم صرف ایران کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جے سی پی او تھا, اس میں بھی جس طریقے سے یورپ نے اور امریکہ نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور صرف ایران سے اس معاہدے کے نکات پر سر تسلیم خم کرنے کے مطالبات کرتے رہے, تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ پورا عالمی نظام جو ہے جس کا یعنی جو امریکہ کی سرکردگی میں اور مغربی طاقتوں کی سرکردگی میں چل رہا ہے, تو یہ جو ہے اس میں پوری انسانیت کو, پورے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. اور اگر مزید ان کو موقع دیا گیا تو یہ بہت ہی پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہوگا, پوری عالمی برادری کے لیے خطرناک یہ کیا کہتے ہیں علامت ہے. تو چنانچہ یعنی ان کا جو ہے بھرپور مقابلہ اور مزاحمت کرنا چاہیے, جیسا کہ ہماری مزاحمتی اور مقاومتی تحریک کرنی چاہیے, اور مل کے ممالک کو یعنی اب بھی اس وقت بھی جو نارملائزیشن کی ایک اور ابراہم ایک اور والی چیزیں ہیں وہ ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہیں. تو
جی بہت بہت شکریہ راشد صاحب, آپ کا اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا, بہت شکریہ. ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20-ի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20-ի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 3-7-ի է 2025 թվականի հուլիսի 22-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսվա 31 դե Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Վարդին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով. Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանից Այաներ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ զրուշադրությանը կհանձնենք Իրանի ավանդական երաժշտություն խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարից, վերջում ձեզ կներկայացնեն գրքի Մայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, եթերում Ղուրան է։
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا